السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن سے خبروں اور حالات حاضرہ کے پروگرام کی 12 گھنٹے کی مسلسل نشریات میں پہلے 1 گھنٹے کے پروگرام کے ساتھ مدثرہ منظر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اس وقت آپ کے ہاں پاکستان میں ہفتے کی شام کے 7، بھارت میں 7:30 اور یہاں واشنگٹن میں ہفتے کی صبح کے 9 بجے ہیں۔ حسب معمول خبروں سے آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اہم خبروں کی سرخیاں۔ پاکستان
قبائلی علاقوں میں فوج کی زمینی اور فضائی کاروائیوں میں 55 مشتبہ دہشت گرد ہلاک، 4 صدا کے علاقے سے ایک انتہائی مطلوب شدت پسند گرفتار۔ اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق، تفصیلات کچھ دیر بعد۔
انسداد دہشت گردی کے قومی ادارے کو فوری طور پر بحال کیا جائے، دہشت گردوں کے خلاف لڑائی میں مصروف مسلح افواج کے اہلکاروں کو قانونی تحفظ فراہم کیا جائے گا، وزیر اعظم کا بیان۔ اسلام آباد سے میں ہوں ناصر محمود، تفصیلات کچھ دیر بعد۔
بے نظیر بھٹو کی برسی، کراچی سے میں ہوں شہزاد حسین، تفصیلات کچھ دیر بعد۔
جنوبی ایشیا،
آسام میں بوڈو دہشت گردوں کے خلاف فوجی آپریشن شروع، 7,000 سے زائد افراد کیمپوں میں پناہ گزیں، آرمی چیف نے صورتحال کا جائزہ لیا۔ میں ہوں نئی دہلی سے سہیل انجم، تفصیلی رپورٹ کچھ دیر بعد۔
اور عالمی خبروں میں، یوکرین اور روس نواز علیحدگی پسندوں کے درمیان قیدیوں کا تبادلہ، جبکہ صومالیہ میں الشباب کے سب سے زیادہ مطلوب کمانڈروں میں سے ایک کو پکڑ لیا گیا۔ لیجیے اب پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ افغان سرحد کے ساتھ پاکستان کے قبائلی علاقے میں فوج کی جاری کارروائی کے دوران پاکستان کے جنگی طیاروں اور بری افواج نے 55 عسکریت پسندوں کو ہلاک کر دیا ہے۔ فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق شمالی وزیرستان کے علاقے دتاخیل میں جمعے کی شام فضائی حملوں میں کم سے کم 39 عسکریت پسند مارے گئے، جن میں 2 کمانڈر بھی شامل ہیں۔ اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ میں مزید تفصیل۔
پاکستان کے قبائلی علاقوں میں فوج کی فضائی اور زمینی کارروائیوں میں 55 مشتبہ دہشت گرد مارے گئے، جن میں حکام کے مطابق 2 شدت پسند کمانڈر بھی شامل ہیں۔ فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR سے ہفتے کو جاری ہونے والے ایک بیان میں بتایا گیا کہ افغان سرحد سے ملکہ قبائلی علاقے شمالی وزیرستان میں جمعے کی شام کی گئی فضائی کارروائیوں میں کم از کم 39 دہشت گرد مارے گئے۔ بیان میں بتایا گیا کہ یہ کارروائی دتاخیل کے علاقے میں کی گئی، جس میں زیر زمین اسلحہ و گولہ و بارود کے ایک ذخیرے کے علاوہ دہشت گردوں کے زیر استعمال سرنگوں کے نظام کو بھی تباہ کر دیا گیا۔ فوج کے ایک اور بیان کے مطابق جمعے اور ہفتے کی درمیانی شب اورکزئی اور خیبر ایجنسی کے سرحدی علاقوں میں دہشت گردوں کے ایک جتھے کو نشانہ بنایا گیا، جس میں 16 عسکریت پسند مارے گئے جبکہ 20 جنگجو زخمی بھی ہوئے۔ بیان کے مطابق شدید لڑائی کے بعد دہشت گرد پسپا ہو گئے اور ان کے 2 ساتھیوں کو شدید زخمی حالت میں گرفتار بھی کر لیا گیا۔ جھڑپوں میں 4 فوجی بھی زخمی ہوئے۔ جن علاقوں میں تازہ فضائی اور زمینی کارروائیاں کی گئیں وہاں تک میڈیا کے نمائندوں کو رسائی نہیں، اس لیے آزاد ذرائع سے ہلاکتوں کی تعداد کی تصدیق نہیں ہو سکی ہے۔ ادھر صوبہ خیبر پختونخوا میں پولیس نے 4 صدا کے علاقے میں خفیہ معلومات کی بنیاد پر کارروائی کر کے ایک انتہائی مطلوب شدت پسند کمانڈر امان اللہ عرف عرفان خوراسانی کو گرفتار کر لیا ہے۔ حکام کے مطابق عرفان خوراسانی مبینہ طور پر پولیس پر متعدد حملوں کے علاوہ ایک صحافی مکرم خان کے قتل میں بھی ملوث تھا۔ ضلع 4 صدا قبائلی علاقے محمد ایجنسی کی سرحد پر واقع ہے۔ پولیس کے مطابق عرفان خوراسانی کے 2 ساتھیوں وسیع اللہ عرف ابو بکر اور روح اللہ عرف شمس الرحمان کو بھی گرفتار کیا گیا۔ واضح ہے کہ پاکستان کی فوج نے 15 جون کو قبائلی علاقے شمالی وزیرستان میں چھپے کلدم تحریک طالبان پاکستان کے جنگجوؤں کے علاوہ دیگر شدت پسند تنظیموں کے مقامی اور غیر ملکی دہشت گردوں کے خلاف بھرپور آپریشن کا آغاز کیا۔ زمینی فوج کی کارروائیوں اور پیش قدمی کے ساتھ ساتھ دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو فضائیہ کی مدد سے بھی نشانہ بنایا جاتا رہا ہے۔ شمالی وزیرستان میں جاری آپریشن میں حکام کے مطابق اب تک 1200 سے زائد دہشت گرد مارے جا چکے ہیں، جن میں غیر ملکی بھی شامل ہیں۔ اس قبائلی علاقے سے فرار ہونے والے دہشت گردوں کے خلاف دیگر قبائلی علاقوں خاص طور پر خیبر ایجنسی میں بھی کارروائی کی جا رہی ہے۔ اکتوبر میں فوج نے خیبر ون کے نام سے جو آپریشن شروع کیا تھا اس میں بھی درجنوں دہشت گرد مارے جا چکے ہیں۔ 16 دسمبر کو پشاور کے ایک اسکول پر طالبان جنگجوؤں کے حملے میں 133 بچوں سمیت 149 افراد کی ہلاکت کے بعد دہشت گردوں کے خلاف فیصلہ کن کارروائی کے حق میں مطالبات میں اضافہ ہوا۔ ملک کی سیاسی اور عسکری قیادت کا کہنا ہے کہ اس حملے کے بعد پاکستان بدل چکا ہے، جہاں دہشت گردی کو کسی صورت قبول نہیں کیا جائے گا۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف نے انسداد دہشت گردی اور انتہا پسندی کا مقابلہ کرنے کے لیے نیشنل ایکشن پلان پر عمل درآمد یقینی بنانے کے لیے اعلی سطح کے اجلاس کی صدارت کی ہے۔ وزیراعظم نے ہدایت کی ہے کہ اقلیتوں کے خلاف فرقہ وارانہ تشدد اور دہشت گردی کو کسی صورت بھی برداشت نہیں کیا جائے گا اور پاکستان کو عقیدے اور نسل سے بالاتر ہو کر سب کے لیے محفوظ بنایا جائے گا۔ اسلام آباد سے ناصر محمود کی رپورٹ۔
پاکستان میں دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے لیے جہاں سیکیورٹی فورسز کی کارروائیوں میں تیزی آئی ہے، وہیں حکومت تمام سیاسی جماعتوں کے متفقہ قومی ایکشن پلان پر عمل درآمد کے لیے بھی سرگرم دکھائی دیتی ہے۔ وزیراعظم نواز شریف یہ کہہ چکے ہیں کہ وہ دہشت گردی کے خلاف کی جانے والی کوششوں کی خود قیادت کریں گے اور ان دنوں وہ روزانہ کی بنیاد پر اعلی سطح اجلاسوں میں عہدیداروں سے مشاورت اور انہیں ہدایات جاری کر رہے ہیں۔ ہفتے کو اسلام آباد میں قومی لائحہ عمل پر عمل درآمد کی جائزہ کمیٹی کا اجلاس ہوا، جس سے خطاب کرتے ہوئے وزیراعظم نے کہا کہ حکومت دہشت گردی کے افریق سے نمٹنے کے لیے تمام اقدامات کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ ایک سرکاری بیان کے مطابق وزیراعظم نے کم سے کم وقت میں زیادہ نتائج حاصل کرنے کے لیے وفاقی و صوبائی حکومتوں اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے درمیان بہتر تعاون پر زور دیتے ہوئے کہا کہ حکومت انسداد دہشت گردی کی جنگ میں مسلح افواج کے جوانوں کو قانونی تحفظ دے گی۔ انہوں نے دہشت گردی سے نمٹنے کے قومی ادارے نیکٹا کو فوری طور پر فعال کرنے کی ہدایت کی۔ نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم اتھارٹی یعنی نیکٹا ایک خود مختار ادارہ ہے جو براہ راست وزیراعظم کو جواب دہ ہے، لیکن یہ ادارہ تاحال پوری طرح سے قابل عمل نہیں ہو سکا ہے۔ ہفتے کو ہونے والے اجلاس میں قانونی ماہرین کی ایک ٹیم نے دہشت گردی کے خلاف مؤثر لائحہ عمل کے لیے ایک قانونی مسودہ بھی پیش کیا، جس پر وزیراعظم نے سیاسی قیادت سے مشاورت کی ہدایت کی۔ قومی ایکشن پلان پر عمل درآمد کے لیے قائم کی گئی کمیٹیوں کو ہدایت کی جا چکی ہے کہ وہ ملک سے مسلح گروہوں کے خاتمے، دہشت گردوں سے نمٹنے کے لیے خصوصی فورس تشکیل دینے اور دہشت گردوں کے مالی وسائل جمع کرنے کی راہ میں رکاوٹ ڈالنے کے لیے اقدامات کریں۔ گزشتہ ہفتے پشاور میں اسکول پر ہوئے دہشت گردانہ حملے کے بعد ملک کی تمام پارلیمانی جماعتیں دو بار وزیراعظم نواز شریف کی زیر صدارت اجلاس کر چکی ہیں، جس میں متفقہ طور پر ملک کو دہشت گردی کی لعنت سے پاک کرنے کی حمایت کی گئی۔ گزشتہ کل جماعتی کانفرنس میں بعض تحفظات کے باوجود فوجی افسران کی سربراہی میں خصوصی عدالتوں کے قیام پر بھی اتفاق کیا گیا تھا جو دہشت گردی کے مقدمات کی سماعت کریں گی۔ اس بارے میں آئینی ترمیم کے لیے مشاورت کا سلسلہ تاحال جاری ہے۔ بعض سیاسی و قانونی حلقے خصوصی عدالتوں کے قیام پر زیادہ مطمئن دکھائی نہیں دیتے، لیکن حکومتی عہدیداروں کا کہنا ہے کہ اس ضمن میں قانون سازی اور تمام تحفظات کو دور کیا جائے گا۔ معروف وکیل سینیٹر فروغ نسیم نے ہفتے کو صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ فوجی عدالتیں ایک عارضی حل ہے، جبکہ اس ضمن میں مزید اقدامات کی ضرورت ہے۔
لیکن جو سولوشن ہے ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے وہ ملٹری کورٹ کا تو ایک ٹیمپری سولوشن ہے۔ آپ کو ضرورت اس کی ہے کہ امپاور کریں اپنی پولیس کو، اپنے انویسٹیگیشن کو اور اپنی عدالتوں کو۔
پاکستان کو گزشتہ ایک دہائی سے زائد عرصے سے دہشت گردی و انتہا پسندی کا سامنا ہے اور اب تک اس کے ہزاروں سیکیورٹی اہلکاروں سمیت 50,000 سے زائد افراد اس کی بھینٹ چڑھ چکے ہیں۔ موجودہ حکومت کی طرف سے دہشت گردی کے خاتمے کے سلسلے میں کیے جانے والے بعض فیصلوں پر مقامی و بین الاقوامی سطح پر بعض انسانی حقوق کی تنظیموں کی طرف سے تنقید بھی سامنے آئی ہے، لیکن حکومت کا کہنا ہے کہ پاکستان کو درپیش حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ تمام اقدامات کیے جائیں گے جو وقت کی ضرورت ہیں۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر، یہ ہے وائس آف امریکہ واشنگٹن۔ ہماری ویب سائٹ ہے urduvoa.com۔
سینکڑوں احتجاجیوں نے شمال مشرقی بھارت میں جمعے کے روز 76 افراد کی ہلاکت پر اظہار ناراضگی کے لیے مظاہرے کیے، جنہیں قبائلی جنگجوؤں نے مربوط حملوں میں اس ہفتے ہلاک کر دیا تھا۔ تفصیلات شہناز نفیس پیش کرتی ہیں۔
ریاست آسام کے بڑے شہر گوٹاہی میں احتجاجی سڑکوں پر نکل آئے۔ وہ بینرز اٹھائے ہوئے تھے اور انہوں نے اس مقامی علیحدگی پسند گروپ کی مذمت کی جن پر حملوں کا شبہ ہے۔ انہوں نے صوبائی حکومت پر بھی لوگوں کو سیکیورٹی فراہم کرنے میں ناکامی کا الزام عائد کیا۔ سرگر مظاہرین کے پاس حکومتی عہدیداروں کے لیے سخت الفاظ تھے۔
ٹوٹلی فیلر فرام دی گورنمنٹ سائیڈ، This is the time for zero tolerance for terrorism.
یہ حکومت کی قطعی ناکامی ہے۔ یہ دہشت گردوں کو بالکل برداشت کرنے کا وقت نہیں ہے۔ آسام میں یہ دہشت گردی کا اصل سبب ہے۔ یہاں ایک عشرے سے دہشت گردی کا مسئلہ ہے۔ کیا سیاستدانوں اور باغیوں کے درمیان کوئی تعلق ہے؟ اس کے بارے میں ہم باقاعدہ تحقیقات چاہتے ہیں۔ یہ الفاظ تھے ایک احتجاجی کے۔ احتجاج میں ایسے بینرز بھی تھے جن پر خون دکھایا گیا تھا۔ ایک احتجاجی کا کہنا تھا،
بیکاز آف دی انیفنس آف دی گورنمنٹ آئی شوڈ سے، یو سی آن دیٹ ڈے وین دس واز گوئنگ آن آور چیف سیکرٹری واز ان کازیرنگا۔
میں کہوں گا کہ یہ سب کچھ حکومت کی نااہلی کے سبب ہو رہا ہے۔ آپ دیکھیں، اس روز جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا، ہمارے چیف سیکرٹری کازی رنگا میں ہاتھی پر سواری کر رہے تھے. آپ نے خود یہ دیکھا ہے. میں کہوں گا کہ چیف سیکرٹری اور اعلی پولیس افسروں سمیت جو بھی غفلت کا مرتکب پایا جائے ان کے خلاف کاروائی کی جائے. یہ الفاظ تھے ایک احتجاجی کے. بھارتی وزیراعظم نریندر مودی نے منگل کی رات آسام میں کیے گئے ان حملوں کو بزدلانہ کاروائی قرار دیا. صدر پرناب مکھرجی نے کہا کہ دہشت اور تشدد کی ایسی کاروائیوں کو آہنی ہاتھوں سے کچل دینا چاہیے. حکام نے نیشنل ڈیموکریٹک فرنٹ آف بوڈولینڈ پر حملوں کا الزام عائد کیا ہے. بھارت نے اس گروپ کو دہشت گرد تنظیم قرار دیا ہے اور حال ہی میں اس کے خلاف کاروائی شروع کی ہے. شہناز نفیس، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
بھارت کی فوج کے سربراہ جنرل دلبیر سنگھ سوہگ نے آسام میں تشدد کے شکار علاقوں کا دورہ کیا ہے. جنرل نے اپنے دورے کے موقع پر فوج کے اعلی عہدیداروں سے ملاقات میں آسام کی صورتحال کا جائزہ لیا ہے، جہاں این ڈی ایف بی عسکریت پسندوں کے حملے میں 81 افراد ہلاک ہو گئے. وزیر داخلہ راج ناتھ سنگھ نے بھی جمعرات کو ریاست کا دورہ کیا. ان کا کہنا ہے کہ حکومت دہشت گردوں کے خلاف کڑی پالیسی اپنائے گی. اس بارے میں تفصیلات نئی دہلی سے سہیل انجم کی رپورٹ میں سنیے.
آسام میں بوڈو دہشت گردوں کے ذریعے بڑی تعداد میں آدیواسیوں کی ہلاکت کے 3 روز بعد آرمی چیف جنرل دلبیر سنگھ سوہاگ نے متاثرہ مقامات اور سرحدی علاقوں کا دورہ کیا. انہوں نے گوہاٹی میں فوج کے اعلی حکام کے ساتھ بند کمرے میں ایک اجلاس بھی کیا، جس میں تازہ صورتحال کا جائزہ لیا گیا. فوج نے دہشت گردوں کے خلاف ایک بڑا آپریشن شروع کر دیا ہے. ذرائع کے مطابق بھوٹان اور میانمار میں بھی بوڈو دہشت گردوں کے ٹھکانوں پر مشترکہ کارروائی کی جائے گی. بھوٹان اس کارروائی کے لیے تیار ہے، جبکہ وزیر داخلہ راجناتھ سنگھ جلد ہی میانمار سے اس بارے میں بات کریں گے. انہوں نے آرمی چیف کو اس سلسلے میں یقین دہانی کرائی ہے. آسام کے سونت پور اور کوکراجھار اضلاع کے متعدد موازیات پر این ڈی ایف بی کے دہشت گردوں نے 23 دسمبر کی شب میں حملے کیے تھے اور آدیواسیوں پر اندھا دھند فائرنگ کی تھی، جس کے نتیجے میں 68 افراد ہلاک ہوئے تھے. ہلاک شدگان کی تعداد اب بڑھ کر 81 ہو گئی ہے. جس گروپ نے حملہ کیا وہ حکومت سے مذاکرات کے خلاف ہے. مرکزی وزیر داخلہ راجناتھ سنگھ نے جمعرات کے روز ریاست کا دورہ کیا اور کہا تھا کہ حکومت دہشت گردوں کے ساتھ کوئی رو رعایت نہیں کرے گی. ان حملوں کے بعد بڑی تعداد میں آدیواسی نقل مکانی پر مجبور ہوئے ہیں. آسام اسٹیٹ ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے سی ای او پی کے تیواری کے مطابق کوکراجھار، چرانگ، سونت پور اور اودالگوری اضلاع کے 7,000 سے زائد افراد 61 کیمپوں میں پناہ لیے ہوئے ہیں. ان حملوں کے بعد آدیواسیوں کی جانب سے مشتعل احتجاج کیا گیا تھا اور کئی مقامات پر مارچ نکالے گئے تھے. آرمی چیف اور وزیر داخلہ کی ملاقات اور تبادلے خیال کے بعد فوج کی سربراہی میں 11,000 سے زائد جوانوں نے اپنا آپریشن شروع کیا ہے، جس میں فوج کے ساتھ ساتھ نیم مسلح دستوں، آسام رائفلز اور مقامی پولیس کے جوان بھی شامل ہیں. دہشت گردوں پر نظر رکھنے کے لیے ہیلی کاپٹروں کا بھی استعمال کیا جا رہا ہے، تاکہ وہ بھاگ کر میانمار یا بنگلہ دیش نہ جا سکیں. پولیس ذرائع کے مطابق بوڈو دہشت گرد اروناچل پردیش کی پہاڑیوں میں روپوش ہیں. دریا سنا مختلف تنظیموں کی جانب سے 12 گھنٹے کا ریاست گیر بند جاری ہے، جس کی وجہ سے معمولات زندگی درہم برہم ہو کر رہ گئے ہیں. سہیل انجوم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی.
لیجیے اب باقی عالمی خبریں. یوکرین کے صدر پیٹرو پوروشنکو نے ہفتے کے روز روسی علیحدگی پسندوں کے ساتھ قیدیوں کے تبادلے میں رہا ہونے والے متعدد یوکرینی قیدیوں کا استقبال کیا. مسٹر پوروشنکو نے کہا کہ انہیں قیدیوں کی واپسی پر بے حد مسرت ہوئی ہے اور یوں ان کا وعدہ پورا ہو گیا کہ قیدی نیا سال اپنے دوستوں اور خاندان والوں کے ساتھ منائیں گے. مانوف گناڈی ایک سابق قیدی ہیں. یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ صدر نے ہم سے ملاقات کی. ہماری آزادی کے لیے جو کچھ کیا گیا میں اس پر شکر گزار ہوں. مجھے امید ہے کہ ہمارے کمانڈروں میں سے 11 جو اب بھی قید میں ہیں وہ بھی رہا ہو جائیں گے. ان کی آزادی سے ایک روز پہلے یوکرین اور روس نواز علیحدگی پسندوں کے درمیان ایک معاہدے کے تحت سینکڑوں قیدیوں کے تبادلے پر اتفاق ہوا تھا، جو روس نواز باغیوں کی 8 ماہ سے جاری بغاوت ختم کرنے کی کوششوں کا حصہ تھا. یوکرین نے 222 باغی جبکہ علیحدگی پسندوں نے یوکرین کے 146 سروس ممبر رہا کیے. قیدیوں کے اس تبادلے سے ایک روز پہلے بیلاروس میں امن مذاکرات کوئی وضاحت اور آئندہ مذاکرات کی تاریخ طے کیے بغیر جمعے کو ختم ہو گئے. سابق سوویت لیڈر میخائل گورباچوف، روس اور امریکہ پر زور دے رہے ہیں کہ وہ یوکرین کی صورتحال بہتر بنانے کے لیے براہ راست بات چیت کریں. اگر کسی نے صدر پوتن اور صدر اوباما کے نام میرا کھلا خط پڑھا ہو تو میں نے ان سے کہا ہے کہ وہ سنجیدگی کے ساتھ باہم بیٹھ کر اس خطرناک صورتحال کو بڑھنے سے روکنے کے لیے گھنٹوں، ایک روز، دو روز، جتنا بھی عرصہ درکار ہو بات کریں. ایک اور صورتحال ہو سکتا ہے یوکرین اور روس کے تعلقات کو متاثر کرے، اور وہ یہ کہ کیف حکومت نے اعلان کیا ہے کہ وہ کرائمیا سے آنے اور جانے کے لیے تمام ریل اور بس سروس معطل کر رہی ہے. بیلاروس میں الیگزینڈر لوکاشنکو نے ایسے میں ملک کے وزیر اعظم کو برطرف کر دیا ہے جب یہ سابق سوویت ریاست روس کے اقتصادی بحران کے اثرات سے نکلنے کی جدوجہد کر رہا ہے. مسٹر لوکاشنکو کے دفتر نے بتایا ہے کہ انہوں نے 4 سال سے اپنے عہدے پر کام کرنے والے وزیر اعظم میخائل مایا سنکوویچ کو برطرف کر دیا ہے اور ان کی جگہ چیف آف سٹاف آندرے کوبیاکوف کو مقرر کر دیا ہے. صومالیہ میں حکام نے بتایا ہے کہ انہوں نے الشباب کے سب سے زیادہ مطلوب کمانڈروں میں سے ایک کو پکڑ لیا ہے. زکریہ اسماعیل ہرسی کو ہفتے کی صبح قصبے الواک میں کینیا کی سرحد کے قریب پکڑا گیا. جنوبی علاقے گیڈو میں صومالی حکومت کے فوجیوں کے کمانڈر جنرل عباس ابراہیم گوری نے وائس آف امریکہ کی صومالی سروس کو بتایا ہے کہ حکام کو لوگوں سے اطلاع ملی کہ الشباب سے تعلق رکھنے والے مشتبہ افراد ایک گھر میں چھپے ہوئے ہیں. گوری نے بتایا کہ ہرسی کو ان کے سیکرٹری کے ساتھ گرفتار کیا گیا اور پستول ہونے کے باوجود انہوں نے کوئی مزاحمت نہیں کی. سن 2012 میں امریکہ نے ہرسی کو پکڑنے والے کے لیے $30,00,000 انعام کا اعلان کیا تھا. ہفتے کے روز وائس آف امریکہ کے ساتھ ایک انٹرویو میں ہرسی نے اعتراف کیا کہ وہ الشباب سے تعلق رکھتے ہیں. انہوں نے کہا کہ 18 ماہ قبل اختلافات کے باعث انہوں نے تنظیم چھوڑ دی تھی. آذربائیجان کی پولیس نے باکو میں امریکی حکومت کی مدد سے چلنے والے ریڈیو فری یورپ کے بیورو پر حملے کے پر جمعے کے روز چھاپہ مارا، اس کا دفتر بند کر دیا اور صحافیوں کو کام کرنے سے روک دیا. ادھر شمالی کوریا نے امریکہ پر الزام عائد کیا ہے کہ وہ حالیہ دنوں میں اسے پیش آنے والی انٹرنیٹ کی گھنٹوں بندش کا ذمہ دار ہے، اور جنوبی کوریا نے اپنے بجلی گھروں کی گرڈ سیکیورٹی بڑھا دی ہے. آن لائن حساس دستاویز ڈالنے میں ہیکرز کامیاب ہو گئے تھے. اس بارے میں برائن پیڈن کی رپورٹ کے ساتھ قمر عباس جعفری.
جنوبی کوریا کے عہدیدار عوام کو پھر سے یہ یقین دلانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ملک کے 23 نیوکلیئر ری ایکٹرز بدستور محفوظ ہیں، اور کوریا ہائیڈرو اور نیوکلیئر کارپوریشن پر سائبر حملوں کے ایک حالیہ سلسلے سے ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا. نامعلوم ہیکرز خود کو جوہری قوت کا مخالف گروپ قرار دیتے ہیں، لیکن سول میں انسداد وائرس کی ایک کمپنی ہواری انک کے سینئر ڈائریکٹر سیمون چوئک کہتے ہیں کہ جس طرز پر یہ حملہ کیا گیا ہے وہ مختلف مشتبہ لوگوں کی جانب اشارہ کرتا ہے. ان کے الفاظ، وہ کہہ رہے تھے کہ یہ نامعلوم ہیکر جو کچھ کر رہے ہیں یہ اسی طرح کا کام ہے جو شمالی کوریا کے ہیکرز پہلے کر چکے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ یہ ہیکرز دستاویزات کو عام کرنے کے لیے ٹویٹر یا ٹیسٹ بن نامی سائٹ استعمال کر رہے ہیں. جس طرح مبینہ شمالی کوریائی ہیکرز نے گزشتہ برس جنوبی کوریا کے صدر کے دفتر پر سائبر حملے میں اور بالکل حال ہی میں سونی پر حملے میں کی تھیں. امریکہ نے پیانگ یانگ پر سونی پکچرز انٹرٹینمنٹ پر سائبر حملے کا الزام عائد کیا تھا، جو کہ ایک مزاحیہ فلم کی نمائش رکوانے کی ناکام کوشش تھی جو فلم کم جونگ اون کے تصوراتی قتل کے بارے میں تھی، اور سول نے پیانگ یانگ پر متعدد سائبر حملوں کا الزام عائد کیا تھا جو گزشتہ برسوں میں حکومتی اداروں، ٹی وی براڈ کاسٹرس اور میڈیا ویب سائٹس پر کیے گئے. جنوبی کوریا اپنی اتہائی بجلی کی ضروریات کے لیے جوہری ری ایکٹرز پر انحصار کرتا ہے، اور دنیا کا جوہری بجلی استعمال کرنے والا 5واں بڑا ملک ہے. وزارت انصاف کے ایک عہدیدار نے کہا کہ وہ تصدیق تو نہیں کر سکتے، لیکن اس امکان کو مسترد بھی نہیں کر سکتے کہ شمالی کوریا اس واقعے کے پیچھے ہے. قمر عباس جعفری، اردو، وی او اے، واشنگٹن.
کیمرون کی فوج نے جزیرہ نما بکاسی میں نائجیریا کے ان باشندوں کے کاروباروں کی پکڑ دھکڑ شروع کر دی ہے جن پر ٹیکس چھپانے کا شبہ ہے. کیمرون نے بین الاقوامی عدالت انصاف کے فیصلے کے بعد اگست 2013 میں تیل سے مالا مال علاقے کا مکمل کنٹرول حاصل کر لیا تھا، لیکن اس علاقے کے 90% باشندے نائجیریا سے تعلق رکھتے ہیں۔ بکاسی سے وائس آف امریکہ کے موکی ایڈوین کینزیکا کی بھیجی ہوئی رپورٹ کی مزید تفصیلات سعدیہ اسد پیش کرتی ہیں۔
اشیاء خوردنوش کے اسٹور کے مالک سٹینلی اوبی کہتے ہیں کہ گزشتہ ہفتے کاروباری افراد اور ٹیکس جمع کرنے والے گروپس کے درمیان تنازعوں کے بعد جزیرہ نما میں کرفیو نافذ کر دیا گیا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ کاروباری افراد کیمرون کے ٹیکسوں کے قوانین نہیں سمجھتے۔ کبھی کبھی آپ دیکھتے ہیں کہ ٹیکسیشن افسروں کے بعد کونسل اور اس کے بعد پولیس اپنے ٹیکس وصول کرنے آئے گی۔ اس پورے سسٹم کی وجہ سے آپ ابہام کا شکار ہو جاتے ہیں۔ آپ نہیں جانتے کہ اب دوبارہ کہاں جائیں، اس لیے آپ وہاں اٹک کر رہ جاتے ہیں۔ ایک سال کے بعد آخر کار آپ کو پتا چلتا ہے کہ آپ کی ساری رقم ٹیکس کی ادائیگی ہی میں صرف ہو گئی ہے۔ تازہ مچھلی کا تھوک کا کاروبار کرنے والے کہتے ہیں کہ جب سے کیمرون نے تیل سے مالا مال جزیرہ نما کا اقتدار سنبھالا ہے، بکاسی میں آباد نائجیریا کے باشندے کیمرون کے سپاہیوں کے ہاتھوں بارہا ہراساں کیے جا چکے ہیں۔ ایک کاروباری شخص نائری کہتے ہیں، یہ ہمارے کاروبار تباہ کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ بکاسی کے ایک مقامی علاقے کومبو آبیڈیمو کے میئر ابوکو پیٹرک کہتے ہیں کہ ان کی کونسل کی حدود میں رہنے والے تمام لوگوں کو ٹیکس ادا کرنا چاہیے، جیسا کہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس یا آئی سی جے کے فیصلے کے بعد کیمرون اور نائجیریا کے درمیان ہونے والے متعدد معاہدوں میں طے پایا ہے۔
In the green tree, one of the articles says that there shall be no indiscriminate collection of taxes.
گرین ٹری معاہدے کی ایک شک میں کہا گیا ہے کہ جزیرہ نما میں ٹیکسوں کو بے قاعدگی سے اکٹھا نہیں کیا جائے گا۔ اس میں یہ نہیں کہا گیا ہے کہ ٹیکس بالکل اکٹھے نہیں کیے جائیں گے، لیکن نائجیریا کے باشندے جن کی تعداد کیمرونی باشندوں سے زیادہ ہے، اس موقف پر ڈٹ گئے ہیں کہ قطعی طور پر ٹیکس اکٹھے نہیں کیے جائیں گے۔ یہ الفاظ تھے کومبو آبیڈیمو کے میئر ابوکو پیٹرک کے۔ بین الاقوامی عدالت انصاف کے فیصلے کے فوراً بعد بکاسی میں ٹیکسوں کی وصولی معطل کر دی گئی تھی، لیکن 14 اگست 2013 سے مقامی رہائشیوں نے ٹیکسوں کا اپنا حصہ ادا کرنا شروع کر دیا۔ علاقے میں الیکٹرانکس کی اشیاء فروخت کرنے والے امانڈی کلیٹس کہتے ہیں کہ کاروباری افراد کے لیے ٹیکس ادا کرنا مشکل ہو جائے گا۔ ہم یہاں رہ رہے ہیں اور ہمیں سسٹم کا پتہ ہے اور ہم اس کے عادی ہو چکے ہیں۔ جب وہ نائجیریا کے سسٹم کے تحت تھے تو وہ ٹیکس ادا نہیں کر رہے تھے، لیکن کیمرون میں ٹیکس کا مسئلہ عمومی نوعیت کا ہے۔ برنارڈ اوکالیا بلائی کیمرون کے جنوب مغربی علاقے کے گورنر ہیں، جہاں بکاسی واقع ہے۔ انہوں نے نائجیریا کے باشندوں پر الزام عائد کیا ہے کہ وہ ٹیکسوں کی ادائیگی سے انکار کر کے بین الاقوامی عدالت انصاف کے فیصلے کی شرائط کی توہین کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ اوکالیا کہہ رہے تھے کہ کیمرون ان سے صرف یہ چاہتا ہے کہ وہ یہ سمجھ لیں کہ بکاسی اب کیمرون کا علاقہ ہے، اور جو کوئی بھی یہاں رہتا ہے اسے اپنے ٹیکس ادا کرنے چاہیے اور خود کو کیمرون کے تمام قواعد و ضوابط کے تابع کر لینا چاہیے۔ اوکالیا بلائی مزید کہتے ہیں کہ ان کی انتظامیہ نے نائجیریا کی ریاست کراس ریور سے بکاسی آنے والے لوگوں کو روکنے کے لیے کرفیو لگا دیا ہے، کیونکہ وہ ٹیکس ادا کرنے سے انکار کرتے ہیں۔ وہ کہہ رہے تھے کہ لوگوں کو رات کے وقت نائجیریا سے بکاسی کے سفر سے روکنے کا فیصلہ ان شکایات کے بعد آبادی کے ساتھ ہونے والی ایک میٹنگ کے بعد کیا گیا کہ کچھ لٹیرے بحری سرحدوں کی خلاف ورزی کر رہے ہیں اور آبادی پر حملے کر رہے ہیں اور ٹیکسوں کا اپنا حصہ ادا کرنے سے انکار کر رہے ہیں۔ بین الاقوامی عدالت انصاف نے نائجیریا کو 2008 سے 5 سال کا وقت دیا تھا، جس میں اسے متنازع جزیرہ نما بکاسی کو مکمل طور پر کیمرون کے حوالے کرنا تھا۔ 14 اگست 2013 سے نائجیریا کے باشندوں کے لیے، جن کی تعداد 300,000 کی آبادی پر مشتمل جزیرہ نما میں 90% ہے، لازم ہو چکا ہے کہ وہ مقامی رہائشی اجازت نامے حاصل کریں اور انہیں کیمرون میں رہنے والے غیر ملکی شہری سمجھا جائے۔ جو لوگ کیمرون کے شہری بننے کا فیصلہ کر لیں، انہیں وہاں کے شہری بننے کے لیے قومی شناختی کارڈز حاصل کرنے ہوں گے اور وہاں کے قوانین کا احترام کرنا ہوگا۔ بین الاقوامی عدالت انصاف نے 2002 کے ایک فیصلے میں بکاسی کو کیمرون کے سپرد کیا تھا۔ نائجیریا نے آخر کار اس فیصلے سے روگردانی نہ کرنے کا فیصلہ کیا اور بکاسی کے بہت سے مقامی رہائشیوں کی جانب سے احتجاجی مظاہروں کے بعد کنٹرول حوالے کر دیا۔ کیمرون نے علاقے کی ترقی میں مدد کے لیے ایک خصوصی کمیٹی تشکیل دی. کمیٹی کے سربراہ دو بیلتھا بکاتا کہتے ہیں کہ ان کے لیے لوگوں کو کیمرون میں خود کو مطمئن محسوس کرنا مشکل ہو رہا ہے.
Their culture is not our culture, and so they have to be sensitized. We are just trying to make them see.
ان کا کلچر ہمارے جیسا نہیں ہے اور اس لیے انہیں اس کا عادی بنانا ہوگا. ہم ابھی صرف یہ کوشش کر رہے ہیں کہ انہیں سب سے پہلے یہ یقین دلائیں کہ بکاسی کیمرون کا حصہ ہے, لیکن انہیں ان کی مرضی کے خلاف کچھ بھی کرنے پر مجبور نہیں کیا جائے گا. اب ہمیں خود اپنے قوانین اور اپنے ضابطے استعمال کرنے ہوں گے جو کیمرون کے قوانین اور ضابطے ہیں. جن ضابطوں پر ہمیں عمل کرنا ہوگا انہیں بھی کرنا چاہیے. یہ الفاظ تھے کمیٹی کے سربراہ ڈو بیلتھا بکاتا کے. بکاسی تیل سے مالا مال ایک جزیرہ نما ہے اور اس میں بحری اوکیانوس کا ایک بہت زرخیز علاقہ شامل ہے. کیمرون نے سن 1990 تک اس علاقے کو نظر انداز کیا, جس کے بعد اس نے یہ علاقہ واپس لینے کی کوشش کی, جس سے نائجیریا کے فوجیوں کے ساتھ ایک سنگین محاذارائی نے جنم لیا. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں سعدیہ اسد.
سمن, جیسا کہ آپ نے خبروں میں سنا, آذربائیجان کے دارالحکومت باکو میں پولیس نے امریکی حکومت کی فنڈنگ سے چلنے والے ریڈیو فری یورپ کے بیورو پر چھاپہ مارا. جمعے کو الصبح چھاپے کے بعد دفتر کو بند کر دیا گیا اور اس کے صحافیوں کو کام روک دینے کے لیے حکم دیا گیا.
ریڈیو فری یورپ کے چیف ایڈیٹر پیچک نے اس چھاپے کو ان تمام بین الاقوامی وعدوں اور معیارات کی کھلی خلاف ورزی قرار دیا جن پر عمل کرنے کا آذربائیجان کی حکومت نے وعدہ کیا ہے. انہوں نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ سرکاری دفتر استغاثہ کے عہدیداروں نے دستاویزات پر قبضہ کر لیا اور عملے کے افراد سے پوچھ گچھ کی. انہیں اس بارے میں کوئی تفصیلات نہیں ملی کہ دفتر کو ہدف کیوں بنایا گیا تھا. انہوں نے بتایا کوئی الزامات نہیں ہیں, ہمیں صرف یہ معلوم ہے کہ انہوں نے کہا کہ وہ ہمارے آپریشنز کی تحقیقات کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں ہمارا اندازہ ہے کہ وہ ہم سے ہمارے کام کے متعلق سوالات کریں گے, غالباً اجرتوں کے بارے میں, شاید یہ کہ کون کام کرتا ہے کون کام نہیں کرتا, اسی طرح کی باتیں. سچ تو یہ ہے کہ میرے خیال میں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے کیونکہ عہدیدار وہی کہیں گے جو وہ کہنا چاہتے ہیں. یہ الفاظ تھے آذربائیجان میں ریڈیو فری یورپ کے چیف ایڈیٹر پیچک کے. انہوں نے مزید کہا کہ ایک ایسی حکومت کی جانب سے یہ کارروائی کوئی تعجب میں ڈالنے والی نہیں ہے, جس نے روز بروز میڈیا کی جانب جارحیت میں اضافہ کیا ہے اور گزشتہ 3 برس میں ہر سال کم از کم 200 صحافیوں کو حراست میں لیا گیا ہے. یو ایس براڈ کاسٹنگ بورڈ آف گورنرز کے چیئرمین جیف شیل نے آذری حکومت سے بیورو کو فوری طور پر کھولے جانے کی اجازت دینے کا مطالبہ کیا ہے. ان کے الفاظ, یہ غیر منصفانہ کارروائی آذری حکومت کی غیر جانبدار صحافیوں کو ہراساں کرنے اور میڈیا کو دبانے کی ایک ناجائز کوشش ہے. سامعین, اس ماہ کے اوائل میں آذربائیجان کی ایک عدالت نے ریڈیو فری یورپ کی ایک صحافی خدیجہ اسماعیلوف کو مقدمہ چلانے سے پہلے 2 ماہ سے حراست میں رکھا ہے. ان پر الزام ہے کہ انہوں نے ایک شخص پر خودکشی کرنے کے لیے دباؤ ڈالا تھا. جمعے کو ہی ان کی رہائی کے لیے کی جانے والی درخواست کو مسترد کر دیا گیا. شیل نے خدیجہ کی رہائی کی درخواست بھی کی. آرزو کے بلایاوا ریڈیو فری یورپ میں ایک اکیڈمک فیلو ہیں جو پراگ سے آذربائیجان کے عملے کے ساتھ کام کرتی ہیں اور اپنے آبائی وطن میں پریس کی آزادی کے مسائل کی نگرانی کرتی ہیں. ان کا کہنا ہے کہ یہ چھاپا متوقع تھا, تاہم اسٹاف کو اس بارے میں کوئی وارننگ نہیں تھی کہ ایسا کب عمل میں آئے گا. انہوں نے کہا کہ رپورٹرز ود آؤٹ بارڈرز نامی تنظیم نے اپنے اس سال کے پریس کی آزادی کے انڈیکس میں آذربائیجان کو 180 ملکوں میں 160ویں نمبر پر رکھا ہے, جو سن 2013 کے سکور سے 4 پوائنٹس کم ہے. ان کے الفاظ, وہ کہہ رہی ہیں ایک بار جب چیف آف اسٹاف ریڈیو کے خلاف ہو گئے اور اس پر غداری اور جھوٹ پھیلانے کا الزام عائد کیا تو یہ بات واضح ہو گئی تھی کہ کچھ ہونے والا ہے, اور میرا خیال ہے کہ خدیجہ کی گرفتاری اس کا آغاز تھی. سامعین, امریکی حکام نے صحافی خدیجہ کی رہائی کا مطالبہ کیا ہے اور اسے آذری حکومت کی اپنے نقادوں کو خاموش کرنے اور پریس کی آزادی محدود کر دینے کی تازہ کوشش قرار دیا ہے. شہناز عزیز, اردو, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
وائس آف امریکہ واشنگٹن سے خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ مدثرہ منظر. افغان سرحد کے ساتھ پاکستان کے قبائلی علاقے میں فوج کی جاری کارروائی کے دوران پاکستان کے جنگی طیاروں اور بری افواج نے 55 عسکریت پسندوں کو ہلاک کر دیا. فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق شمالی وزیرستان کے علاقے دتخیل میں جمعے کی شام فضائی حملوں میں کم سے کم 39 عسکریت پسند مارے گئے جن میں 2 کمانڈر بھی شامل ہیں. اس علاقے میں صحافیوں کو رسائی حاصل نہیں اس لیے معلومات کی تصدیق کرنا ممکن نہیں ہے. پاکستان کی ایک سابق وزیر اعظم بے نظیر بھٹو کی 7ویں برسی گڑی خدا بخش لاڑکانہ میں منائی گئی. پاکستان پیپلز پارٹی کے ورکروں اور لیڈروں نے بڑی تعداد میں جلسے میں شرکت کی. اس موقع پر فاتح خانی ہوئی اور ایک عوامی اجتماع کا اہتمام کیا گیا. اجتماع سے سابق صدر آصف زرداری سمیت کلیدی لیڈروں نے خطاب کیا. کراچی سے شہزاد حسین کی رپورٹ.
مسلم دنیا کی پہلی خاتون وزیر اعظم اور پاکستان پیپلز پارٹی کی چیئرپرسن بے نظیر بھٹو کی 7ویں برسی کے موقع پر ہفتے کو ملک بھر سے پاکستان پیپلز پارٹی کے ہمدرد، کارکن اور رہنما گھڑی خدا بخش لاڑکانہ میں جمع ہوئے، جہاں انہوں نے بے نظیر بھٹو کے مزار پر حاضری دی اور فاتحہ خوانی کی. اس موقع پر گھڑی خدا بخش میں ایک جلسے کا بھی اہتمام کیا گیا تھا، جس سے صوبہ سندھ کے وزیر اعلیٰ سید قائم علی شاہ، قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف سید خورشید شاہ، مختوم امین فہیم اور دیگر رہنماؤں نے بھی خطاب کیا. اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے سابق صدر آصف علی زرداری نے ملک میں سلامتی کی صورتحال کے پیش نظر فوجی عدالتوں کے قیام کی ضرورت کا اقرار کیا، لیکن اس پر اپنے تحفظات کا بھی اظہار کیا.
کیا ہم اس قانون پہ ووٹ دیں گے مگر اس شرط کے ساتھ کہ یہ کبھی بھی کالا قانون نہ بن سکے، کبھی بھی یہ کسی ڈیموکریٹک پارٹی کے خلاف استعمال نہ ہو سکے، کبھی یہ کسی صحافی کے خلاف استعمال نہ ہو سکے، کبھی یہ کسی انٹلیکٹ کے خلاف استعمال نہ ہو سکے.
آصف علی زرداری نے کہا کہ ان کے پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کے اور پارٹی کے بارے میں مخالفین نے افواہیں پھیلا رکھی ہیں. بلاول بھٹو زرداری کے بے نظیر بھٹو کی برسی میں شرکت نہ کرنے پر مقامی ذرائع ابلاغ پر پارٹی میں اختلافات کی باتیں ہو رہی تھیں، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کے مطابق بلاول نے سیکیورٹی وجوہات کی بنا پر برسی میں شرکت نہیں کی. آج بھی مقامی ذرائع ابلاغ پہ بے نظیر بھٹو کے قتل کو کئی سال بیت جانے کے بعد بھی ان کے قاتلوں کے نہ پکڑے جانے پر سوالات اٹھائے جا رہے ہیں. شہزاد حسین، وائس آف امریکہ، کراچی.
بلوچستان میں سیکیورٹی افواج اور انٹیلیجنس اداروں نے زوب میں سبکزئی ڈیم کے قریب ایک مشترکہ کاروائی میں ہتھیاروں اور اسلحے کے ایک بڑے ذخیرے پر قبضہ کر لیا ہے. مقامی عہدیداروں کے مطابق ایک عسکریت پسند نے اس کاروائی کے دوران خود کو دھماکے سے اڑا دیا جبکہ دوسرا فائرنگ میں ہلاک ہو گیا. تفصیلات کوئٹہ سے ستار کاکڑ کی رپورٹ میں سنیے.
جنوب مغربی صوبہ بلوچستان میں سیکیورٹی فورسز نے خفیہ معلومات کی بنیاد پر کارروائی کرتے ہوئے 2 مشتبہ دہشت گردوں کو ہلاک جبکہ بھاری مقدار میں اسلحہ اور گولہ بارود برامد کر لیا. سیکیورٹی ذرائع کے مطابق ضلع جوب کے علاقے گوال اسماعیلزی میں ایک مکان میں دہشت گردوں کی موجودگی کی اطلاع پر سیکیورٹی فورسز جب یہاں پہنچی تو وہاں موجود ایک مشتبہ دہشت گرد نے اپنے جسم سے باندھے بارودی مواد میں دھماکہ کر دیا. سیکیورٹی فورسز سے فائرنگ کے تبادلے میں یہاں موجود دوسرا مبینہ دہشت گرد بھی مارا گیا، جبکہ مکان سے سیکیورٹی فورسز نے 500 دیسی ساختہ بم، 200 کلو گرام دھماکہ خیز مواد اور بڑی مقدار میں اسلحہ برامد کیا. گزشتہ ہفتے پشاور میں ایک اسکول پر دہشت گردوں کے حملے کے بعد بلوچستان کے 3 علاقوں کچلاغ، قلعہ سیف اللہ اور زیارت میں دہشت گردوں کی موجودگی کی اطلاعات پر آپریشن کیے گئے ہیں، جس میں اب تک سیکیورٹی حکام کے بقول 12 دہشت گردوں کو ہلاک اور 2 درجن سے زائد مشتبہ افراد کو گرفتار کیا گیا اور ان کے قبضے سے بڑی مقدار میں اسلحہ اور گولہ بارود بھی برامد کیا گیا. ادھر مشرقی ضلع ڈیرا بگٹی سے لوٹی جانے والے ایف سی کی گاڑیوں کے قافلے پر سڑک میں نصب بم سے حملہ کیا گیا، جس سے ایک اہلکار ہلاک اور 7 زخمی ہو گئے. واقعے کی ذمہ داری تاحال کسی نے قبول نہیں کی ہے. صوبائی سیکرٹری داخلہ اکبر حسین درانی نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں بتایا کہ سیکیورٹی فورسز زیادہ منظم انداز میں کارروائیاں کر رہی ہیں، جس کی وجہ سے ماضی کی نسبت صوبے میں امن و امان کی صورتحال میں قابل ذکر حد تک بہتری دیکھی جا رہی ہے.
ہم کاؤنٹر ٹیررزم کی ٹریننگ بھی دے رہے ہیں، فورسز بھی گیئر اپ ہو گئی ہیں. چیلنج کو فیس کرنے کے لیے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمیں پولیٹیکل بیکنگ ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب ہمارا مقصد اور اہداف ایک ہی ہوں گے، کہ بلوچستان اور پاکستان کے لوگوں کو امن دینا. تو یہ جو طاقتیں ہیں جو کہ بٹس اینڈ پیسز میں کسی بھی شکل میں آتی ہیں ان کو ناکامی ہوگی, اور وہ تمام کے تمام لوگ جو اس طرح کی عملیات میں شامل ہیں ہمارا حکومت کا کام ہے کہ ان کو کیفر کردار تک پہنچائے.
دنیا اسنا دہشت گردی کے جرم میں سزائے موت پانے والے قیدیوں کی سزاؤں پر عمل درآمد پر پابندی ختم ہونے کے بعد ملک کے مختلف جیلوں کی طرح بلوچستان میں بھی جیلوں کی سیکورٹی میں اضافہ کر دیا گیا ہے. جیل پر کسی ممکنہ حملے کے خدشے کے پیش نظر کوئٹہ کی سینٹرل جیل سے بھی 24 اہم قیدیوں کو مچ جیل منتقل کر دیا گیا ہے. ستار کاکڑ, وائس آف امریکہ, کوئٹہ.
اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل بان کی مون نے پاکستان کی حکومت پر زور دیا ہے کہ وہ پھانسی کی سزا پر عمل درآمد کو روک دے اور سزائے موت پر عارضی پابندی بحال کرے. سیکرٹری جنرل بان کی مون نے 25 دسمبر کو وزیر اعظم نواز شریف سے ٹیلی فون پر بات کرتے ہوئے پشاور کے سانحے پر تعزیت کا اظہار کیا. بان کے ترجمان کے مطابق پاکستان کی دشوار صورتحال کو سمجھتے ہوئے سیکرٹری جنرل نے سزائے موت پر پابندی لگانے کے لیے کہا. وزیر اعظم کے دفتر کی طرف سے ایک مختصر بیان میں کہا گیا ہے کہ پاکستان کو بین الاقوامی برادری کا احترام ہے, لیکن غیر معمولی صورتحال کے پیش نظر غیر معمولی اقدام اٹھانے ضروری ہیں. اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ.
اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل بان کی مون نے پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف سے کہا ہے کہ مجرموں کو پھانسیاں دیے جانے کا سلسلہ روکا جائے اور سزائے موت پر عمل درآمد پر دوبارہ پابندی عائد کی جائے. بان کی مون نے 25 دسمبر کی شب پاکستانی وزیر اعظم سے ٹیلی فون پر رابطہ کیا تھا. اقوام متحدہ کے ترجمان کے دفتر سے جاری ہونے والے ایک بیان کے مطابق سیکرٹری جنرل نے پاکستان کو درپیش مشکل حالات کا اعتراف کرتے ہوئے کہا کہ حکومت سزائے موت پر عمل درآمد کو روکے. ٹیلی فون پر رابطے کے دوران دونوں نے جمہوریت, قانون کی بالادستی, آزاد عدلیہ کی ضرورت اور پاکستانی عوام کی امنگوں کے احترام کا اعتراف کیا. ادھر ہفتے کو وزیر اعظم نواز شریف کے ترجمان کے دفتر سے جاری ایک بیان میں کہا گیا کہ حکومت بین الاقوامی برادری کا احترام کرتی ہے, لیکن اس وقت ملک کو غیر معمولی صورتحال کا سامنا ہے جس سے نمٹنے کے لیے غیر معمولی اقدامات ہی کی ضرورت ہے. ترجمان نے کہا کہ پرامن پاکستان پوری دنیا کے مفاد میں ہے. حکمران جماعت کے سینیٹر مشاہد اللہ نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ سزاؤں کا مطلب قانون کی عملداری کو یقینی بنانا ہوتا ہے.
یہ سزائیں جو ہوتی ہیں یہ کسی کو تکلیف پہنچانے کے لیے نہیں ہوتی, یہ جرائم کو روکنے کے لیے ہوتی ہیں. یہ قانون ہمارے ہاں قانون کی دہشت نہیں ہے لوگوں پہ. لوگ سمجھتے ہیں ہم جو مرضی کریں گے ہمیں ہمارا کوئی کچھ کر نہیں سکتا. موجودہ حکومت اور پرائم منسٹر صاحب کوشش کر رہے ہیں کہ ہمیں ہر قیمت پہ اس دہشت گردی کو جڑ سے اکھاڑ کے پھینکنا ہے, اور تمام سیگمنٹ آف دی سوسائٹی جو ہے وہ اکٹھی ہے, چاہے وہ فوج ہو, انٹیلیجنس ایجنسیاں ہوں, سیاستدان ہوں, میڈیا ہو, سب اکٹھے ہیں. اور جب قومیں اکٹھی ہوتی ہیں تو وہ اپنے مقاصد جو ہیں وہ حاصل کر لیا کرتی ہیں.
16 دسمبر کو پشاور میں آرمی پبلک اسکول پر دہشت گردوں کے حملے میں 133 بچوں سمیت 149 افراد ہلاک ہو گئے تھے, جس کے بعد حکومت نے دہشت گردی کے جرم میں سزائے موت پانے والے مجرموں کی سزاؤں پر عمل درآمد پر 6 سال سے عائد عارضی پابندی ختم کر دی تھی, اور اب تک 6 مجرموں کو پھانسی دی جا چکی ہے. پاکستان میں 2008 سے سزائے موت پر عمل درآمد پر پابندی چلی آ رہی تھی, لیکن رواما اس پابندی کے ختم کرنے کے حکومت کے فیصلے کے بعد انسانی حقوق کی مقامی اور بین الاقوامی تنظیموں کی طرف سے خاصی تنقید کی جا رہی ہے, اور اس فیصلے کو واپس لیے جانے کے مطالبات دہرائے جا رہے ہیں. تاہم پاکستانی عہدیدار بشمول قانونی اور سماجی حلقوں کی اکثریت کا یہ موقف ہے کہ قانون کے مطابق سزائیں پانے والوں کو ان کے انجام تک پہنچایا جانا چاہیے. محمد اشتیاق, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
پاکستان کے وزیر اعظم نے انسداد دہشت گردی کے لیے جو 20 نکاتی ایجنڈا دیا ہے اس میں میڈیا پر عسکریت پسندوں کے موقف کا پرچار پر بھی قدغن لگانا شامل ہے. میڈیا, خاص طور پر ٹیلی ویژن چینلز پر کس طرح کی تنقید ہو رہی ہے اور انہیں پیشہ ورانہ فرائض کی ادائیگی میں کس قدر ناپ تول کر چلنے کی ضرورت ہے, اس بارے میں پروگرام ان دا نیوز میں اسد حسن نے بریگیڈیئر سید نذیر, مومند مبشر زیدی اور منیز جہانگیر سے گفتگو کی. بریگیڈیئر سید نذیر کہتے ہیں,
جو وائلنس کو وہ اکساتے ہیں, مطلب کہ جو اس کو پروپیگیٹ کرتے ہیں, یا تو ہمارے ہاں میڈیا کے لیے بھی انہوں نے یہ دونوں ساتھ رکھے ہیں.
صحیح.
تو ہمارے میڈیا آزاد تو ہے, لیکن میرے خیال میں کہ ان کو احتیاط اور اس میں ایک واچ ڈاگ کی ضرورت ہے.
میں میڈیا کے رول پہ بالکل بات کروں گا. اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے سینئر صحافی ہیں ڈان ٹیلی ویژن کے ساتھ اور ڈان اخبار کے ساتھ وابستہ ہیں مبشر زیدی صاحب. یہ کہا جا رہا ہے کہ جیسے ملیٹنٹس ہیں یا طالبان گروپ ہیں ان کا پوائنٹ آف ویو اس کا پرچار نہ ہو, لیکن دوسری طرف اخبار ایز ایک میڈیا مین یہ کہتا ہے یا نیوز مین یہ کہتا ہے کہ مجھے پوائنٹ آف ویو تو دونوں پارٹیوں کا دینا ہے. اس پوائنٹ آف ویو اور گلوریفائی کرنے میں جو تھن لائن ہے اس کو کیسے مینٹین کیا جا سکتا ہے؟
جیسے آپ نے خود کہا کہ ہمیں دونوں سائڈ کا جو ہے پوائنٹ آف ویو دینا چاہیے, گلوریفائی کرنا اور رپورٹ کرنا یہ دو مختلف چیزیں ہیں, ہمیں یہ بالکل ذہن میں رکھنا ہوگا. میں یہ کرٹیسزم بھی مانتا ہوں کہ پاکستان میں میڈیا نے گلوریفائی بھی کیا ہے ملیٹنٹس کو, ٹیررسٹ کو, مگر یہی سوال پھر حکومت کے اوپر بھی آتا ہے اور آرمی کے اوپر بھی آتا ہے کہ کچھ گڈ اور بیڈ طالبان کی, یعنی اچھے اور برے طالبان کی تمیز کس نے نکالی. سارا ملبہ آپ میڈیا پہ ڈال کے اور خود سائڈ پہ نہیں ہو سکتے. دوسری بات ہے کہ اب اگر نیا آپ کوئی حکمت عملی بنا رہے ہیں اس میں آپ اعتماد میں تو لے لیجیے, بڑا آسان ہے ٹی وی پہ آ کے میڈیا کو کریٹیسائز کر دینا.
منظر جہانگیر ہمارے ساتھ ہیں جو کرنٹ افیئرز کے اینکرز ہیں, ان کو ان کے پروگرامز کو کون آؤٹ لائن کرتا ہے؟ وہ خود ہی ریسپانسیبل ہیں یا کسی سطح پہ کسی کے ساتھ کوئی کوآرڈینیشن بھی ہوتی ہے؟
دیکھیں ہر آرگنائزیشن کا ایک اپنا ضابطہ اخلاق ہوتا ہے, اور آج سے پانچ سال پہلے تو کرنٹ افیئرز کا ایک ہیڈ ہوتا تھا, مگر یہ بات آپ کی سچ ہے, کہیں نہ کہیں اس میں حقیقت ہے کہ جو اب اینکر پرسنز ہیں وہ ایک بے لگام گھوڑے سے بن چکے ہیں, اور جس کا جو دل چاہتا ہے وہ ٹاپک اٹھا لیتا ہے, جس کا جو دل چاہتا ہے وہ اس نیوز میکر کو, اس مہمان کو اپنے شو پہ بلا لیتا ہے.
مبشر, ایک جنرل ویسے کوسچن ہے, پاکستان کے اندر جو ایک ٹرم استعمال ہوتی ہے کہ جی یہ پیراشوٹرز یا پیرا ٹروپرز ہیں, تو کیسے کنٹرول کریں گے؟ چینلز کے اندر بھی ایک چیک کیسے ہونا چاہیے آپ کے خیال میں؟
دیکھیے اصل یہ تو وقت کے ساتھ ہی کنٹرول ہوگا.
جی
ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ ریولیوشن ایولیوشن سے پہلے آ گیا, یعنی کہ چیزیں ایوالو نہیں ہوئی, ایک انڈسٹری ابھر گئی اور نہ ہی ٹرین سٹاف تھا.
لیکن مبشر میں قطع کلامی کی معافی, سٹاف ٹرین نہیں تھا, میڈیم نیا تھا, لیکن جرنلسٹ تو بہت سینئر تھے, پریکٹسز تو وہی تھیں.
جی بالکل, لیکن آپ مجھے بتائیے, اچھے سر میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کے سامنے کوٹ کروں. تین دن پہلے جرمنی کے ایک صحافی آئی ایس,
میں اسی طرف آنا چاہ رہا تھا,
اسٹرانگ ہول سے ہو کے آئے اور انہوں نے رپورٹ کیا سارا. اب کیا جرمنی نے یہ کہا کہ جناب وہ تو آئی ایس کا پروپیگینڈا کر رہے ہیں؟ انہوں نے تو بتا دیا کہ آئی ایس تو اتنی بڑی فورس بن چکی ہے کہ امریکہ تو اس کے سامنے کچھ سمجھ ہی نہیں رہا ہے.
وہ جرمنی والی جو آپ نے ایگزامپل دی, ان کی سوسائٹی ڈائریکٹلی ایٹ وار نہیں ہے, اور وارز کے اندر, جنگوں کے اندر ریاستیں میڈیا کو ایز پروپیگینڈا ٹول یوز کرتی ہیں, اور شاید اس کی گنجائش بھی موجود ہے. کیا کہیں گے آپ؟
جی بالکل, لیکن وہ میڈیا ٹول جو ہے وہ جناب وہ ڈائریکٹلی جو حکومت کے انڈر ہوتے ہیں ان کے تھرو کیا جاتا ہے. پرائیویٹ میڈیا پاکستان اور ہندوستان کی میڈیا میں بہت فرق ہے, لیکن میرے خیال میں پوری دنیا میں اس وقت جو ہے حکومتیں ہیں وہ اظہار رائے کے اوپر کردن لگا رہی ہیں. یہ ڈبیٹ امریکی میڈیا میں بھی چل رہی ہے, یورپی میڈیا میں بھی چل رہی ہے, پاکستانی میڈیا میں بھی چل رہی ہے کہ کون سی حد ہے, تھن لائن ہے. وہ تھن لائن کبھی کراس ہو جاتی ہے, کبھی نہیں ہوتی ہے, لیکن بہت سی حکومتیں اب اس کو قومی مفاد کے تیرائے میں لا کر کے تو جرنلسٹ کو دبانے کی کوشش کرتی ہیں.
نیچے باقی عالمی خبریں. یوکرین کے صدر پیٹرو پوروشنکو نے ہفتے کے روز روسی علیحدگی پسندوں کے ساتھ قیدیوں کے تبادلے میں رہا ہونے والے متعدد یوکرینی قیدیوں کا استقبال کیا. مسٹر پوروشنکو نے کہا کہ انہیں قیدیوں کی واپسی پر بے حد مسرت ہوئی ہے, اور یوں ان کا وعدہ پورا ہو گیا کہ قیدی نیا سال اپنے دوستوں اور خاندان والوں کے ساتھ منائیں گے. ان کی آزادی سے ایک روز پہلے یوکرین اور روس نواز علیحدگی پسندوں کے درمیان ایک معاہدے کے تحت سینکڑوں قیدیوں کے تبادلے پر اتفاق ہوا تھا, جو روس نواز باغیوں کی آٹھ ماہ سے جاری بغاوت ختم کرنے کی کوششوں کا حصہ تھا. یوکرین نے 222 باغی جبکہ علیحدگی پسندوں نے یوکرین کے 146 سروس ممبر رہا کیے. قیدیوں کے اس تبادلے سے ایک روز پہلے بیلاروس میں امن مذاکرات, کوئی وضاحت اور آئندہ مذاکرات کی تاریخ طے کیے بغیر جمعے کو ختم ہو گئے. بیلاروس میں صدر الیگزینڈر لوکاشنکو نے ایسے میں ملک کے وزیر اعظم کو برطرف کر دیا ہے جب یہ سابق سوویت ریاست روس کے اقتصادی بحران کے اثرات سے نکلنے کی جد و جہد کر رہی ہے. مسٹر لوکاشنکو کے دفتر نے بتایا ہے کہ انہوں نے چار سال سے اپنے عہدے پر کام کرنے والے وزیر اعظم میخائل مایا سنکوویچ کو برطرف کر دیا ہے, اور ان کی جگہ چیف آف سٹاف آندرے گوبیاکوف کو مقرر کر دیا ہے. صومالیہ میں حکام نے بتایا ہے کہ انہوں نے الشباب کے سب سے زیادہ مطلوب کمانڈروں میں سے ایک کو پکڑ لیا ہے. زکریا اسماعیل ہرسی کو ہفتے کے صبح قصبے الواک میں کینیا کی سرحد کے قریب پکڑا گیا. صومالی حکومت کے فوجیوں کے کمانڈر جنرل عباس ابراہیم گوری نے وائس آف امریکہ کی صومالی سروس کو بتایا ہے کہ حکام کو لوگوں سے اطلاع ملی ہے کہ الشباب سے تعلق رکھنے والے مشتبہ افراد ایک گھر میں چھپے ہوئے ہیں۔ گوری نے بتایا کہ ہرسی کو ان کے سیکرٹری کے ساتھ گرفتار کیا گیا اور پستول ہونے کے باوجود انہوں نے کوئی مزاحمت نہیں کی۔ سن 2012 میں امریکہ نے ہرسی کو پکڑنے والے کے لیے $30,00,000 انعام کا اعلان کیا تھا۔ ہفتے کے روز وائس آف امریکہ کے ساتھ ایک انٹرویو میں ہرسی نے اعتراف کیا کہ وہ الشباب سے تعلق رکھتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ 18 ماہ قبل اختلافات کے باعث انہوں نے تنظیم چھوڑ دی تھی۔ آذربائیجان کی پولیس نے باکو میں امریکی حکومت کی مدد سے چلنے والے ریڈیو فری یورپ کے بیورو پر جمعے کے روز چھاپہ مارا، اس کا دفتر بند کر دیا اور صحافیوں کو کام کرنے سے روک دیا۔ آر ایف ای کے چیف ایڈیٹر نیناند پیجک نے اس چھاپے کو آذربائیجان کی طرف سے ہر بین الاقوامی وعدے اور معیار کی جس کی پابندی کا اس نے عزم کیا تھا کھلی خلاف ورزی قرار دیا ہے۔ انہوں نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ اسٹیٹ پروسیکیوٹر کے دفتر کے عہدیداروں نے عملے کے ان ارکان سے جمعے کی شام پوچھ گچھ کی جن کا تعلق ریڈیو آزاد لیگ سے تھا۔ انہیں چھاپے کی وجوہات نہیں بتائی گئیں۔ امریکہ میں براڈ کاسٹنگ بورڈ آف گورنر کے جو آر ایف ای آر ایل کی نشریات کے لیے فنڈ مہیا کرتا ہے، چیئرمین جیف شیل نے آذری حکومت سے کہا ہے کہ وہ بیورو کو فوری کھولنے کا حکم دے۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ایک سینئر عہدیدار نے کہا ہے کہ امریکہ کو ان تمام اطلاعات پر بے حد تشویش ہوئی ہے۔ ہفتے کے روز شمالی کوریا نے امریکی صدر باراک اوباما کی ذات کو نشانہ بناتے ہوئے امریکہ پر الزام لگایا ہے کہ اس نے انٹرنیٹ کی ترسیل میں رکھ نہ ڈالا، جس کے باعث گزشتہ ہفتے کے دوران پیانگ یانگ کا رابطہ دنیا سے کٹ گیا۔ بظاہر کوریا کی اعلی سطحی منظوری سے جاری کیے گئے بیان میں کہا گیا ہے کہ مسٹر اوباما فلم دی انٹرویو کے اجرا کے سونی پکچرز کے فیصلے کے ذمہ دار ہیں، جس میں سی آئی اے کی طرف سے شمالی کوریا کے 31 سالہ لیڈر کو قتل کرنے کے ایک فرضی منصوبے کو فلمایا گیا ہے۔ موت کی سزائیں دینے میں چین دنیا بھر میں سب سے آگے ہے، جہاں ہر سال ہزاروں افراد کو پھانسی دی جاتی ہے۔ تاہم اب ایسے آثار بھی ہیں کہ چین کی حکومت ایسے جرائم کی تعداد میں کمی کر رہی ہے جن پر موت کی سزا دی جا سکتی ہے۔ بیجنگ سے وائس آف امریکہ کے لیے شینن وینسنٹ کی رپورٹ کی تفصیلات شہناز نفیس پیش کرتی ہیں۔
اس سال کے شروع میں چین نے اعلان کیا تھا کہ وہ ان جرائم کی فہرست سے 9 جرائم نکالنے کا ارادہ رکھتا ہے جن پر موت کی سزا دی جا سکتی ہے۔ پچھلے ہفتے چین کی ایک عدالت نے ایک شخص کو 18 سال قبل، جب وہ ایک ٹین ایجر تھا، جنسی زیادتی اور قتل پر دی جانے والی سزا سے بری کر دیا۔ یہ فیصلہ جون میں سپریم پیپلز کورٹ کے اس فیصلے کے بعد سامنے آیا جس میں اس نے ایک عورت کو اپنے خاوند کے قتل پر دی جانے والی سزائے موت کو پلٹ دیا تھا۔ عورت نے کہا کہ وہ کئی سال تک اپنے خاوند کے ہاتھوں گھریلو تشدد کا نشانہ بنتی رہی تھی۔ انسانی حقوق کی ایک تنظیم ہیومن رائٹس واچ کے ایک سینئر تجزیہ کار نکولس بکولین کہتے ہیں، میرا خیال ہے کہ چین انسانی حقوق کے حوالے سے اب بہت زیادہ باہر نہیں رہنا چاہتا۔ وہ اس وقت انسانی حقوق قبول کرنے، ان کا احترام کرنے اور ان پر عمل درآمد کے لیے تیار نہیں ہوتا جب وہ کمیونسٹ پارٹی یا پارٹی کے کسی اور نظام کے لیے زحمت اور تکلیف کا باعث ہو۔ لیکن میرا خیال ہے کہ بصورت دیگر چین عمومی طور پر انسانی حقوق کی اہمیت کو تسلیم کرتا ہے۔ سن 2011 میں چین نے جرائم کی اس فہرست میں سے 13 جرائم نکال دیے جن پر موت کی سزا مقرر تھی۔ انسانی حقوق کی تنظیم ڈائی ہوا کے مطابق گزشتہ سال چین نے 2400 افراد کو موت کی سزا دی۔ یہ 2002 میں چین میں دی جانے والی موت کی سزاؤں کی تعداد کا صرف 20% ہے، جب 12,000 افراد کو تختہ وار پر چڑھایا گیا تھا۔ چین میں لوگوں کی اکثریت موت کی سزا کے حق میں ہے، مگر یہ سزا سماجی بے چینی کا ایک بڑا امکانی سبب ہے۔ چین کا میڈیا حال ہی میں غلط فیصلوں کے نتیجے میں ہونے والی ایک موت کی سزا کی نشاندہی کر چکا ہے۔ اور یورپی کمیشن کے 2007 اور 2008 کے سروے کے مطابق چین کے زیادہ تر عوام کا خیال ہے کہ فیصلوں پر اکثر اوقات طبقاتی عمل دخل ہوتا ہے۔ انسانی حقوق کی تنظیموں کا کہنا ہے کہ ایسے میں جبکہ چین ان لوگوں کی تعداد میں نمایاں کمی کر چکا ہے جنہیں موت کی سزا دی جاتی ہے، اس کے عدالتی نظام میں اب بھی شفافیت کا فقدان ہے۔ جس کی وجہ سے ملک میں سزا پانے والوں کے حقیقی اعداد و شمار کا جاننا بہت مشکل ہے. سنکیانگ میں موت کی سزائیں زیادہ تعداد میں دی جاتی رہی ہیں. ایمنسٹی انٹرنیشنل کے ایک ماہر ولیم نی کہتے ہیں, تمام اشاروں سے ایسا دکھائی دیتا ہے کہ گزشتہ سال اس علاقے میں موت کی سزائیں پانے والوں کی تعداد میں ڈرامائی طور پر اضافہ ہوا ہے. اس لیے ہو سکتا ہے کہ اس کی وجہ سے ان لوگوں کی تعداد میں بظاہر کمی کا اثر زائل ہو رہا ہو جنہیں موت کی سزا سنائی جا رہی ہے یا جنہیں موت کی سزا دی جا رہی ہو. چین میں موت کی سزاؤں کی شرح دوسرے ملکوں کے مقابلے میں ابھی بھی کہیں زیادہ ہے. ایمنسٹی انٹرنیشنل کے مطابق موت کی سزاؤں کے لحاظ سے چین کے بعد ایران اور عراق بالترتیب دوسرے اور تیسرے درجے پر ہیں. 2013 میں ایران میں کم از کم 369 اور عراق میں 169 افراد کو پھانسیاں دی گئی. شہناز نفیس, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
لیجیے پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان ایک اداریہ.
چیچنیا کے دارالحکومت گروزنی میں جائنٹ موبائل گروپ نامی انسانی حقوق کے گروپ سے تعلق رکھنے والے سرگرم کارکنوں نے جب یہ دیکھا کہ متعدد لوگ 13 دسمبر کو ان کے دفاتر کے اندر داخل ہونے کی کوشش کر رہے ہیں تو انہوں نے عمارت کو خالی کر دیا. فوراً بعد ہی دفاتر میں آگ بھڑک اٹھی اور بعد میں پتہ چلا کہ تمام آلات توڑ پھوڑ دیے گئے ہیں. اس کے اگلے دن چیچن پولیس جوائنٹ موبائل گروپ کی ملکیت والے ایک اپارٹمنٹ میں وارنٹ کے بغیر داخل ہو گئی, عمارت میں توڑ پھوڑ مچا دی اور الیکٹرانک آلات ضبط کر لیے. انہوں نے دو وکیلوں کی جسمانی تلاشی لی جو اس وقت عمارت میں موجود تھے اور انہیں کئی گھنٹوں تک کسی الزام کے بغیر حراست میں رکھا. جائنٹ موبائل گروپ اس پروگرام کا حصہ ہے جو اظہار ثانی کے خلاف کمیٹی نے شروع کیا ہے اور جو روس کی غیر سرکاری تنظیم ہے. اس کا مقصد روس کی پشت پناہی رکھنے والے لیڈر رمضان قادیروف کے تحت انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی چھان بین کرنا. تقریباً 50 وکلاء روس کے اس پورے علاقے میں تھوڑے تھوڑے وقت کے لیے کام کرتے ہیں جہاں انسانی حقوق کے بہت سارے سرگرم کارکن اور صحافی حضرات جو انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی چھان بین کرتے ہیں لاپتہ ہو گئے ہیں یا انہیں مار دیا گیا ہے. ایزا رسانی کے خلاف کمیٹی اور جائنٹ موبائل گروپ دونوں کی قیادت انسانی حقوق کے سرگرم کارکن اور کریملن کی کونسل برائے انسانی حقوق کے ممبر ایگور کالیاپن کرتے ہیں. انسانی حقوق کے علم برداروں کے خلاف حالیہ حملے کا آغاز اس کے بعد ہوا جب 4 دسمبر کو گروزنی میں قانون نافذ کرنے والے عہدیداروں پر باغیوں نے حملہ کر دیا. اس دن قانون کا نفاذ کرنے والے 14 افراد اور تمام کے تمام باغی ہلاک کر دیے گئے. اس کے جواب میں رمضان قادیروف نے اعلان کیا کہ عسکریت پسندوں کے خاندانوں کو ضلع وطن کر دیا جائے گا اور ان کے گھروں کو تباہ کر دیا جائے گا. آس پاس کے دیہاتوں میں جب متعدد مکانوں کو جلا دیا گیا تو ایگور کالیاپن نے روس کے اعلی سرکاری وکیل سے اپیل کی کہ اس بات کی تفتیش کریں کہ باغیوں کے خاندانوں کے خلاف اجتماعی سزا کے بارے میں قادیروف کے احکامات روس کے تعزیراتی قانون کی شق 286 کے تحت تعزیراتی جرم ہیں یا نہیں. اس کے بعد سے مسٹر کالیاپن کو شدید طور پر ہراساں کیا گیا ہے. ایک نیوز کانفرنس کے دوران ان پر انڈے پھینکے گئے اور ان سے بد کلامی کی گئی. اس کے علاوہ انہیں متعدد دھمکی آمیز فون کیے گئے اور ٹیکسٹ پیغامات بھیجے گئے. امریکی محکمہ خارجہ کی ترجمان جین ساکی کا کہنا ہے کہ امریکہ کو جائنٹ موبائل گروپ کے گروزنی میں واقع دفاتر میں آتش زدگی اور انسانی حقوق کا دفاع کرنے والوں کے خلاف جن میں ایگور کالیاپن شامل ہیں دھمکیوں پر سخت تشویش ہے. ہم حکام سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ اس واقعے اور ان افراد کے خلاف دھمکیوں کی چھان بین کریں اور چیچنیا اور تمام روس میں انسانی حقوق کا دفاع کرنے والوں کے تحفظ کو یقینی بنائیں.
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی. اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے, ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ, واشنگٹن ڈی سی 20237 یو ایس اے. آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں. पता है www.voanews.com/editorial।
प्रोग्राम लाइव इन अमेरिका के साथ मैं हूँ नीलोफर मुगल। अमरीका में सयाहों का ऐसे मकामात की सैर को जाना बहुत आम है जो अमरीका के सदूर से वाबस्ता रह चुकी हूँ। इनमें से कुछ जगह ऐसी हैं जो अब किसी की जाती मलकियत में हैं, जबकि ज्यादातर नेशनल पार्क सर्विस या नेशनल आर्काइव्स के जेर इंतजाम हैं। लेकिन ऐसी जगहें सयाहों को अपनी जानिब मुतवज्जो करने और बिजनेस में मददगार साबित होती हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका की नामा निगार कैन फराबाग ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि एक खसूसी सदारती आबाई कस्बा ऐसा है जो यहाँ आने वालों के लिए मुनफरिद मकाम की हैसियत रखता है। अमरीकी आर्मी सार्जेंट सुधीर शरिष्ठा नेपाल का तवील सफर करके यहाँ पहुँचे हैं।
Well, actually, I came here from Nepal.
ये इतवार की एक धुंध आलू सुबह है। सुधीर अपने ज्यादातर हिंदू कौमियत वाले आबाई मुल्क से 13,000 किलोमीटर का सफर करके यहाँ आए हैं। वो यहाँ उन सैकड़ों लोगों में से एक हैं जो जुनूबी अमरीकी रियासत जॉर्जिया के दूर दराज इलाके में एक चर्च में दाखिल होने के लिए कतार में खड़े हैं। ये प्लेन्स इलाके के छोटे से कस्बे में गैर मामूली बात नहीं है। आज जो भी यहाँ मौजूद है हम सब मिलकर इस फौजी का इसकी खिदमत का शुक्रिया अदा करते हैं। जेन विलियम मारांथा बैपटिस्ट चर्च की रुकन है जो शायद इस 766 अफराद के कस्बे के 8 चर्चों का सबसे बड़ा चर्च ना हो, लेकिन ये एक बड़ा सियाहती मकाम है। सार्जेंट शरिष्ठा यहाँ आने से कबल बखूबी इस बात से आगाह थे। ये बहुत ही फायदा मंद है और जिंदगी को तब्दील करने वाले तजर्बे जैसा है। ये जिंदगी भर में मिलने वाले सिर्फ एक मौके की तरह है। मरांथा एक चर्च से बढ़कर मकाम रखता है। ये एक जिंदा तारीख की तरह है और मकामी मईशत के लिए अच्छे बिजनेस की हैसियत रखता है। इसकी वजह यह है कि मरांथा के रिहायशी संडे स्कूल टीचर भी अमरीका के साबिक सदर रह चुके हैं। इस चर्च के अब तक तकरीबन 150 अरकान हैं, इनमें से 25 या 30 किसी भी इतवार के रोज देखे जा सकते हैं।
When I teach, planes prospers. Isaiah, the great prophet, lived at the same time as this king did.
लेकिन जिन दिनों में सदर कार्टर संडे स्कूल में लेक्चर देते हैं तो यहाँ खाली जगह मिलना मुश्किल होता है।
A lot of those people tell me they've never been in a church before in their life, but they just come to hear a politician teach the Bible.
बहुत से लोग मुझसे कहते हैं कि मैं अपनी जिंदगी भर में कभी भी चर्च नहीं गया और वो यहाँ एक सियासतदान की मजहबी तालीमात सुनने के लिए आए हैं। जिमी कार्टर के सदर बनने से कबल और उसके बाद भी उनका मजहब उनकी जिंदगी का अहम हिस्सा रहा है।
He trusted in the Lord, the God of Israel.
वो 18 बरस की उम्र से संडे स्कूल किस्म की तालीमात देते आ रहे हैं। अब उनकी उम्र 90 बरस हो गई है। उनकी क्लास हमेशा की तरह बड़ी होती है और मुख्तलिफ अकायद के लोग यहाँ आते हैं। जेन विलियम्स का कहना है कि यहाँ आने वाले सयाह बाइबल की तालीमात से बढ़कर बहुत कुछ सीखते हैं।
You get an up-to-date history lesson sometimes.
वो कह रही हैं कि आप यहाँ कभी कभार मौजूद वक्त की तारीख तक दर्स हासिल कर सकते हैं। अगरचे मिस्टर जिमी कार्टर ने 140 से ज्यादा मुल्कों का सफर किया है और वो कार्टर सेंटर के एक सरगर्म कयादत जारी रखे हुए हैं, लेकिन वो अभी भी इस छोटे से कस्बे में रहते हैं जहाँ वो 90 बरस कबल पैदा हुए।
I just wanted that opportunity to see him in person.
सुधीर शरिष्ठा कहते हैं कि मैं उन्हें ज़ाती तौर पर मिलने का ख्वाहिशमंद था, न कि उन्हें टीवी पर देखूं या उनकी किताबें पढ़ूं या उनके बारे में खबरें पढ़ूं। जब सार्जेंट शरिष्ठा नेपाल में अपने दोस्तों और खानदान वालों से मिलने जाएंगे तो उनके पास प्लेन्स इलाके की सैर के दौरान खरीदे गए सोवेनियर या पोस्ट कार्ड से ज्यादा कुछ होगा। अब उनके पास अमरीका के साबिक कमांडर इन चीफ के साथ ली गई एक तस्वीर भी होगी। नीलोफर मुगल, वॉइस ऑफ अमेरिका, वाशिंगटन।
سامعین اس کے ساتھ ہی ہماری 12 گھنٹے کی مسلسل نشریات کے پہلے ایک گھنٹے کا اختتام ہوتا ہے۔ اس کی ایڈیٹر تھیں بیجا جیلانی، پروڈیوسر نیلوفر مغل، انجینئر جسٹن ٹویسٹ، اور آپ کی میزبان مدثرہ منظر کچھ دیر کے لیے اجازت چاہتی ہے۔ حاضر ہوتے ہیں خبروں کے ایک اور بلیٹن کے ساتھ۔